نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں سے اپنا تعارف کرایا ہے کہ خود اس کی ذات تو ہماری ان کمزور آنکھوں کو دکھائی نہیں دے سکتی، یہ کمزوری ہماری طرف سے ہے، ادھر سے نہیں. اس کی نورانیت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی تمام تجلیات وہ اس درجے طاقتور ہیں کہ یہ ہماری کمزور ننی منی سی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار فرمایا گیا، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اور وہ ہوا یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے، نگاہوں کو تو وہ دیکھ رہا ہے ہماری، تو ہم تو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمارے اس دیکھنے کو نہ دیکھنے کو سب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی اپنی ذات کا مشاہدہ کر کے تو نہیں ہم پہچان سکتے، نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے کاموں سے اسے پہچان سکتے ہیں. اور ایسی دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں جو اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہیں، خود ذاتی طور پر نظر نہیں آتی. جیسے ہماری خود روح جو ہے اس کا ہم کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے آثار ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وہ روح جسموں میں موجود ہے تو روح کی تدبیر، جسم کی تدبیر ہو رہی ہے، جسم گلتا نہیں، سڑتا نہیں، اس میں تمام قسم کی زندگی کے آثار نمایاں ہیں. اس کا دیکھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، یہ سب اس کی روح کی کرشمہ فرمائی ہے، وہ ہو رہا ہے. تمہارا وہاں روح ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جسم میں روح نہیں ہے. تو ویسے ہی اس عالم کے اندر اس کی جو روح ہے، سارے عالم کی روح وہی تو اللہ کی ذات ہے. تو جیسے ہم چھوٹے چھوٹے جسموں کی روحوں کا انکار نہیں کر سکتے ان کے آلہ، ان کے افعال اور اقاموں کو دیکھ کر، ویسے ہی ساری کائنات کی روح کا ہم کیسے انکار کر دیں اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میرے دیکھو یہ کام ہے، یہ کام ہے، اور وہ میرے خاص کام ہے، کوئی اور ان کو نہیں کر سکتا. اللہ کے خاص کام بہت ہیں. سب سے زیادہ کام جو اللہ نے اپنا بتایا، جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں، وہ اس کا اپنا پیدا کرنے کا کام ہے، خلق کا کام، جس کو تخلیق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، پیدا کرنا کہتے ہیں. اور پیدا کرنے کے معنی یہ کہ کوئی چیز بالکل موجود نہ ہو، اسے موجود کر دینا، اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ پید چیزوں کو، نہ موجود چیزوں کو موجود کر دیا. اس اپنے خلق کے فعل سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ خلق دیکھو اور مجھے سمجھو. اور اس پر کافی لوگ بھی انکار نہیں کرتے تھے. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. یہ پوچھو ان سے آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو بغیر سوچے سمجھے بے تکلف کہیں گے کہ اللہ نے. تو خلق کی صفت میں اللہ کا کوئی شریک کافروں کے نزدیک بھی نہیں، اور اس زمانے کے کافروں کے نزدیک بھی نہیں. جو لوگ سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کو دہریہ کہتے ہیں، اور جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عالم یوں ہی ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا، اس کا کوئی مالک والک نہیں ہے، تو یہ تو مناظرہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نزدیک اس کے ساتھ دہریوں کا ہو چکا ہے. یہ دہریے بھی آج سے نہیں بنے، جب سے دہر ہے جب سے ہی دہریے. دہر کے معنی زمانے کے ہیں، بس یہ زمانے کے قائل ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے صرف زمانے سے ہو رہا ہے. ارے اس زمانے کو بھی تو آخر گھمانے پھرانے والا کوئی ہوگا نا، کسی آخری طاقت کو تو ماننا پڑے گا کہ وہاں جا کے تمام طاقتیں ختم ہو جائیں، اور اس طاقت کو ماننا پڑے گا کہ وہ تمام قسم کی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے. پھر ماننا پڑے گا. اب دہر جو زمانہ جو ہے یہ تو بے شعور حقیقت ہے, اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ تھے. ایک دن مناظرہ طے ہو گیا, مناظرہ ہو گیا. عام طور پر مناظروں سے کچھ زیادہ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر حق پہ حملہ ہونے لگے تو دفاعی انداز کا مناظرہ کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. ہم خود اقدام کریں یا کسی قوم پر اعتراض کریں تو یہ نہیں اسلام پر حق پر کوئی اعتراض کرے اور ہمیں اس کا دفاع کرنا ضروری ہو تو پھر مناظرہ کر سکتے ہیں. ہمارے اکابر بزرگوں نے اسی طرح کا مناظرہ کیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طے ہو گئی, بنا تاریخ پر دجڑا کے کنارے ہوگا مناظرہ. وہ سب لوگ آ گئے. یہ جو باطل والے لوگ ہوتے ہیں یہ تیاری بہت کرتے ہیں اور حق والے تیاری کرتے نہیں, کیونکہ حق والا کویالو والا یولا, حق تو خود اپنی ذات میں ہی بلند ہوتا ہے, اسے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلمانوں کے پاس چونکہ دین حق ہے اس لیے ساری دنیا میں خالی ٹھالی یوں ہی پڑے ہوئے ہیں, انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جو باطل پرست لوگ ہیں, چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنے اپنے غلط باطل مذاہب کو ثابت کرنے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. طے ہو گیا وقت پر نہیں پہنچے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور وقت پر کوئی نہ پہنچے تو یہی مستقل ہار ہو جاتی. اور دیر ہوئی اور دیر ہوئی اور دیر ہوئی, لوگ کہیں گے دیکھو نا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. یہی اعلان ہوتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے کچھ بھی. اور بہرحال اتنا بھی وقت نہیں دیر لگایا جس سے لوگ بھاگنے لگے. پہنچ گئے, پوچھا کہ صاحب آپ نے وقت پر نہ آ کر وعدہ خلافی کی ہے. فرمان لگے کیا بتاؤں, راستہ بھٹک گیا اور جہاں دریا سے میں پار ہونے لگا وہاں دریا کا پل نہیں تھا, اب پانی بہت تھا, طغیانی تھی, ہمت نہیں ہوئی کہ پانی میں سے کیسے گزروں. آخر میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے کوئی کشتی آئے تو اس سے پار ہو کے آؤں. آخر کو کچھ لکڑیاں بہ کے آئی اور کچھ تختے بہ کے آئے اور کچھ کیلیں بہ کے آئے, لوہے کے ٹکڑے بہ کے آئے, اور پھر وہ آپس میں جہاں میں کھڑا تھا وہیں وہ آپس میں جمع ہونے لگے, اور وہ پھر جڑنے لگے اور تختے اکٹھے ہونے لگے, اس میں میخیں ٹھکنے لگی, اور پھر کشتی بنی اور میں ادھر چلا آیا. وہ کشتی ادھر سے بٹھا کے مجھے ادھر لے کے آئی. وہاں کوئی اس کا ناخدا کوئی اس کا بلہ بھی نہیں تھا, تو کہنے لگے دیکھو تو بڑے میاں کا دماغ کیسا ہو گیا, بلا دنیا میں کوئی کشتی بغیر اس کے سنا اور بستری کے بن سکتی ہے, اور دنیا کی کوئی کشتی بغیر اس کے ناخدا کے چل سکتی ہے. بنانے والا کوئی نہیں اور کشتی بن گئی, اور چلانے والا کوئی نہیں اور کشتی چل گئی. دیکھو بڑے میاں کو دیکھو, ان کا دماغ سٹھیا گیا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی بس ہو گیا مناظرہ, یہ چھوٹی سی کشتی بغیر اس کے سانے کے نہیں بن سکتی, اور چھوٹی سی کشتی بغیر اس کے چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو یہ زمین آسمان کا اتنا بڑا مکان یہ کیسے بن گیا بغیر بنانے والے کے, یہ کیسے چل رہا ہے بغیر چلانے والے کے. کوئی چھوٹی سی مشین, کوئی چھوٹی سی گاڑی, کوئی چھوٹا سا پرزا بھی تو نہیں چلتا ہے. جن مشینوں کو لوگ جو کہ یہ خود کار ہتھیار ہیں, ارے بنائے تو کسی نے ہوئیں گے, جہاں کہیں لگاتے ہیں وہاں تو لگاتے ہی ہیں اس کو. خود کار تو دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, ایٹومیٹک چیز ہے یہ. کچھ خاص وقت تک کے لیے اس میں کچھ طریقہ رکھ دیا ہے, چابی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہماری جو بے چابی کی گھڑیاں ہیں, ان کو چابی ہم نہیں دیتے چٹکی میں پکڑ کے, لیکن ہمارے ہاتھ کی حرکت سے اور کسی قدرتی حرکت سے اس میں وہ فرن گھومتا رہتا ہے. اس کے پرزے اس چان سے بنائے گئے ہیں کہ وہ ادھر کو ہلا تو ادھر سے مڑ گیا, ادھر کو ہلا تو ادھر. چابی تو اس میں چلتی ہے. اس لیے دنیا کا کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں جو بغیر کام والے کے ہو جائے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کاموں سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے کہ میرے کاموں کو دیکھو اور مجھے پہچان, اندھیرے میں مت رہو, اور میری حیثیت کو ایسا سمجھو کہ میں ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہوں گا. میں ہر کام پر قادر ہوں، ہر چیز میرے علم میں ہے، یہ سمجھو مجھے. کیونکہ جو نہ جانتا ہوگا تو وہ بنائے گا ہی کیا، اگر قدرت نہ ہوگی تو وہ کرے گا کیا. قدرت والا، علم والا اور ہمیشہ رہنے والا، حیات والا، جاننے والا، دیکھنے والا، مجھے سمجھو. اوپر کی آیتوں میں اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کچھ کام بتائے تھے، اور پھر پیغمبر کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اپنا کام نہیں اپنا کلام پیش کیا ہے. کلام سے ثابت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر کی رسالت کو اور پیغمبروں کی رسالتوں کو. وہ اس طرح سے کہ یوں تو اس کلام میں پہلو حسین بہت ہیں، معجزانہ انداز اس کے بہت ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور کر کے لاؤ تم، اگر اس کلام کو کلام بشر سمجھتے ہو، یا اس کو کلام ملک سمجھتے ہو، یا اس کو کلام جن سمجھتے ہو، یا کلام خلق سمجھتے ہو اور اللہ کو کلام نہیں سمجھتے ہو، تو پھر تم ایسا کرو، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، بھوت بھی، پریت بھی، تمہارے یہ معبودین بھی، یہ لات بھی، منات بھی، عزا بھی، حبل بھی، اور پھر ایک قوم نہیں، ساری قومیں اکٹھی ہو جاؤ، عرب بھی، عجم بھی اور ترکستانی، انگلستانی، سب اکٹھے ہو جاؤ. اور میں آج نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے میں آج نہیں کہتا ہوں، یہ اعلان قیامت تک کے لیے کرتا ہوں، سب اکٹھے ہو جاؤ. اور اکٹھے ہو کر پورے قرآن کے مثل لانے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اس کی 10 سورتوں کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، ایک سورت، وہ بھی بڑی سورت سورہ بقرہ جیسی نہیں، چھوٹی سورت انا آتینا کل کوثر جیسی سورت بنا کے لاؤ، جس کے حرف وہی ہیں جو تمہارے کلام کے حرف ہوتے ہیں، وہی 28 حرف جو عربی کے حروف تہجی ہیں، جن کو بچے نورانی قاعدے میں، بغدادی قاعدے میں پڑھتے ہیں، وہی مادہ ہے. انہی حرفوں کو اللہ نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے. جب اللہ نے اپنے بے کیف بے چون و چرا کلام کو یوں چاہا کہ یہ ابھر کر مخلوق کے کام آئے اور اس سے لوگ سمجھیں بات کو، تو اس کو حرفوں کا جامع پہنا دیا. اگر یہ اللہ کا کلام اسی طرح ہوتا جیسے اللہ کی ذات بے کیف اور بے چون و چرا ہے، تو اللہ کا کلام بھی ویسے ہی ہوتا کہ اس کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے. ہماری خاطر اللہ نے اپنے اس بے لہن کلام کو، بے تہجی کلام کو ایسے الفاظ میں، ایسے لباس میں اتارا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے لگے، ہمارے کان آشنا ہو گئے، ہمارے دماغ میں آنے لگا. دیکھیے اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب ٹیلی گرام کرنے کے لیے کسی آفس میں ہم جاتے ہیں تو ہم نے کہا بھائی ہمارے گھر خبر کر دو کہ ہم 4 تاریخ کو مثلاً آ رہے ہیں. ہم نے اپنے گھر یہ ٹیلی گرام کیا تو وہ آفس میں بیٹھا ہوا، اس کو یوں ہی گھنٹی سی بجاتا ہے، کٹ 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 کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں. ہم تو نہیں سمجھتے اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ حرف بول رہا ہے اور یہ حرف یہاں سے اس آفس میں منتقل ہو رہے ہیں. لیکن وہاں بھی اگر ہمارا کوئی آدمی بیٹھا ہوا اس کٹ کٹ کی آواز کو سنے گا تو وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ کیسا ٹیلی گرام آ رہا ہے، کہ ٹیلی فون آ رہا ہے. وہاں کا بابو بیٹھا ہوا وہ بتائے گا کہ یہ ٹیلی گرام آیا کہ وہ 4 تاریخ کو یا 5 کو یا 10 کو آ رہے ہیں، تو بتائے گا نا. یہ آواز جو کٹ کٹ کی ادھر سے ہوتی ہے، اس کے معنی کو بھیجنے والا جان رہا ہے، اور جس کے پاس بھیج رہا وہ اس کو جان رہا ہے. تو جس طرح ہم دنیا ہی کے اندر کلمات اور حروف کو نہیں پہچانتے جب تک اس کی عمارت نہ ہو، تو اللہ کے کلام کو ہم کیسے سمجھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو الفاظ کا لباس پہنا کر کے نازل فرمایا، اور پھر صرف الفاظ کا مطالبہ کیا کہ جیسے الفاظ اور حروف میرے کلام کے ہیں، اسی طرح کے تم بھی کچھ کلمات بنا کر لاؤ جس کو یہ کہہ سکو کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت کے برابر یہ ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے اسلام کی دشمنی میں، قرآن کریم کی دشمنی میں، پیغمبر کی دشمنی میں، پیغمبر کے ساتھ حدد کی بنیاد پر لڑائیاں تو لڑی، بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے اور دوسرے مورچے بنائے، بہت سارے لوگ مرے، بچے یتیم کرائے، عورتیں بیوائیں ہوئی، مارکیٹ ہوئے، اور یہ آسان سا رستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اسلام کے ختم کر دینے کا. اسلام تو صرف اتنی ہی بات سے ختم ہو رہا تھا اگر یہ واقعتا ناقابل قبول کوئی چیز تھی کہ قرآن کریم کی ایک صورت لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے. آخر دنیا اتنی بے انصاف تو نہیں ہو سکتی تھی کہ تمہارے لائے ہوئے کلام میں کوئی بڑائی ہوتی اور اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے. آخر آج بھی دنیا میں ججمنٹ ہوتے ہیں, کشتیوں کے ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو میچ کھیلے جا رہے ان کے ہوتے ہیں, اور اب تو ہمارے قرآن شریف کے بھی ہونے لگے مقابلے. ان کو مقابلہ قرآت کا ہو رہا ہے, مقابلہ قرآت کا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں کون سا قاری سب سے بڑھیا پڑھے گا, پھر مقابلہ ہوتا ہے, پھر اس کا ججمنٹ ہوتا ہے, پھر فیصلے ہوتے ہیں, پھر سب سے آگے بڑھنے والے کو انعام دیا جاتا ہے. یہ تو قرآن کریم کا مقابلہ آج ہو رہا ہے. اگر یہ مقابلہ لوگ کرتے تو دنیا کے لوگ دانشور اکٹھے ہوتے اور وہ یہ فیصلہ کر دیتے کہ یہ کلام اس جیسا ہو گیا یا اس سے بھی بڑھ گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب قرآن کریم کی انا آتینا کل کوثر والی سب سے چھوٹی سورت نازل ہوئی تو اس وقت تک عربوں کا مذاق یہ تھا, حجاز مقدس کے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ وہ مادرزاد ہی شاعر پیدا ہوا کرتے تھے. جیسے اب تو ہمارے یہاں مادرزاد ولی تو پیدا ہو جاتے ہیں, شاعر تو مشکل سے ہوتا ہے کوئی, لیکن وہاں مادرزاد شاعر پیدا ہوتے تھے, یعنی جب بولنے لگے تو شعر سے ہی بولتے تھے. ہم نے کتاب پڑھی ہمارے درس میں داخل ہے, اس کا نام سبع معلقات ہے, سات قصیدے ہیں اس میں. سبع معلقات کے مطلب سات قصیدے ہیں جو خانہ کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے کہ لاؤ اگر کسی میں جان اور ہمت ہے تو اس قصیدے کے جیسا لاؤ کوئی لکھ کے. تو دوسرا لایا تو وہ پہلا اتر گیا اس لیے کہ وہ اس سے کمتر تھا. پھر دوسرا لا کے رکھا گیا, پہلے اتار لیا گیا, وہ پہلے اس سے گھٹ گیا. یہ پہلوانی کعبے کے دروازے پر یوں چلا کرتی تھی, لوگوں کی طاقت اور توانائی یوں صرف ہوا کرتی تھی, بات میں, قول میں, مقالوں میں, اشعار میں, اور عجیب قسم کے اشعار, بڑے اونچے اشعار. آج ان کو عربی زبان کی شہادت میں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں ان قصیدوں کو. تو وہ جب قرآن کریم کی آئے سورت نازل ہوئی انا آتینا کل کوثر, تو مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے نا, ابھی تک تو مکہ دشمنوں سے بھرا ہوا تھا اور قصائد لٹکائے جا رہے تھے اور خانہ کعبہ کی زینت گویا ان کے مقالات, ان کی تقریریں, خطبے ہوا کرتے تھے. بس وہ اتنا آتینا کل کوثر ابھی کسی نے لکھ کر کے لٹکا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم لوگ بھی دیواروں پر کیا کیا لکھ دیتے ہیں. باری والی جگہ تو سارا قرآن شریف مسجدوں کی دیوار پر ہی لکھ دیا ہے, اور دیوار پر لکھنے کے معنی یہ ہے کہ اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے تسبیحات لگا دی نا ہماری, تراویوں کی تسبیحات سامنے ہر مسجد میں جا کے دیکھو تو تسبیحات لگی ہوئی ہیں, ہماری طرف نہیں ہے. کیوں؟ ادھر تو حافظ لوگ رہتے ہیں اور ادھر ناظرے بنا دیا سب کو تاکہ کوئی یاد ہی نہ کر سکے, سامنے دیکھ کے پڑھ لیں گے. اگر دیکھ کے پڑھنے کا رواج قرآن شریف کو نماز میں ہوتا تو کوئی قرآن شریف کا حافظ ہی نہ بن سکتا, تو دیکھ کے نہیں پڑھا. تو مسجدوں کی دیواروں پر لکھ دیا ہے سارا قرآن شریف, گھر میں کتبوں پر لکھ کے لٹکا دیا ہے قرآن شریف, اس کی آیتیں خالص برکت کے لیے, ان کی برکت ہو جائے گی. آیت الکرسی لگی ہوئی ہے, بڑی بڑی قیمتی تختیوں پر لکھ کر لوگ لاتے ہیں, خریدتے ہیں, لگاتے ہیں, برکت ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسومات نہیں تھی, حقائق تھے, اوہام نہیں تھے, صداقتیں تھیں, سچائیاں تھیں. اوہام اور رسومات کا نام دین اور اسلام نہیں ہو سکتا. جیسے گھنٹے جا کے گھنٹیے جا کے بجا دو مسجد میں, ہفتے میں ایک دن تو بس ہو گیا حق ادا مذہب کا, مذہب کا حق ادا ہو گیا. یہ تو پانچ وقت آنا پڑے گا, مسلمان کو تو پانچ وقت مسجد میں آنا پڑے گا, اس وقت تک جب تک ہوش و حواس باقی ہیں اور جب تک مسجد میں آنے کی طاقت اور توانائی اس کو حاصل ہے, اس وقت تک اسے پانچ وقت مسجد میں آنا پڑے گا. یہ حقیقت ہے. اور ہفتے میں ایک دن جا کے مسجد میں گھنٹی بجا دو, یہ اس کی رسم ہے, اس سے کام نہیں چلتا. تو اتنا آتینا کل کوثر لٹکایا گیا تو سب نے اپنے مقالے اتار لیے, اور پھر آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی مقالہ یا کوئی خطبہ یا کوئی اپنا مضمون یا اشعار کا قصیدہ کوئی خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا سکے. آج تک ہمت نہیں ہوئی, سب لوگوں کی گردنیں جھک گئی कि इस कलाम के मिसल तो लाया नहीं जा सकता। बताइए इन्ना आतैना कल कौसर में आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से इसका मिसल नहीं ला सकते। सारे हर्फ तो वही है जो हम कायदे बगदादी में पढ़ते हैं, इन्ना भी हम बोलते हैं और आता भी और आतैना भी बोलते हैं और का कभी सुबह से शाम तक इस्तेमाल है, लेकिन नहीं ला इन्ना आतैना कल कौसर के तीन जुमले जिस तरतीब से आए हैं इस तरतीब से इनको दुनिया की सारी कौमें मिलकर भी नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? वो हमारे एक उस्ताद थे देवबंद में, थे तो वो कारी साहब मौली साहब थे मगर थे कारी, बस कारी अहमद मियां साहब हजरत मौलाना एजाद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे थे, वहां के शेख उल अदब साहब थे उनके साहबजादे बड़े वो कारी अहमद मियां साहब। उनकी एक और बात याद आ गई, बड़े अच्छे पुरलुत्फ आदमी थे, बहुत सीधे सीधेपन का यह आलम था कि उनके यहां पढ़ने वाले तालिब इल्मों को यह हिदायत थी कि एक पान ला कर दो और बस शाम तक हाजिर होने की जरूरत नहीं है, हाजिरी भर दूंगा मैं, एक पान पर शाम तक की हाजिरी बस हो गई। अच्छा फिर उन्हें यह भी ख्याल होता था अपनी सादगी से कि अगर ये बच्चे फेल हो जाएंगे इनके नंबर कम पड़ेंगे औसत तो इनका खाना बंद हो जाएगा, एक सेमाई से दूसरी सेमाई तक का खाना बंद हो जाता था तो ये बेचारे परेशान होंगे, तो वो उनको इतने नंबर देते थे हद से ज्यादा कि अगर और किताबों में कम पड़े होंगे तो इनके दिए हुए नंबर उसे सबको आगे निकाल लेते थे। वहां आखिरी नंबर 50 है, ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर होते हैं और ये 50 से आगे 60 और 70 भी दे दिया करते थे जो कोटा ही नहीं था बिल्कुल वहां तब भी। और इनके ही वालिद जो थे हजरत मौलाना एजाज अली साहब वो नादी बतालीमात थे। तो लतीफा ये हुआ कि ये हाजिरी तो भरते ही रहते थे, बच्चों के मेरे कमरे के सामने से गुजर जाओ तो मैं भर दूंगा हाजिरी, पान का टुकड़ा पहुंचा दो तो मैं हाजिरी भर दूंगा। और कुछ लड़कों में ऐसा एतमाद हो जाता था उनको कि वो सामने से भी ना गुजरो और पान भी ना ला के दो, वो हाजिरी भरते रहते थे, एक टाइम की हाजिरी भरते रहे, एक महीना पूरा भरते रहे। और खत दफ्तर तालीमात में आ गया उनके घर से कि वो बच्चा जो वहां पढ़ता था उसका फला हादसे में इंतकाल हो गया, उसकी इतला हो गई दफ्तर तालीमात को कि उसका इंतकाल हो गया। अब जब महीना आखिर होता है तो उसके हिसाब लगाया जाता है दफ्तर में किसकी कितनी हाजिरी किसकी गैर हाजिरी ताकि उस पर अमली कार्रवाई हो सके। तो उन्हीं के वालिद मौलाना एजाद अली साहब रहमतुल्लाह ले गए यहां वो रजिस्टर, इनका भी आया और उसमें सब हाजिरियां भर पड़ी यहां से वहां तक, अरे कल की भी हाजिरी थी। बोला ये तालिब तुम्हारे यहां आता है, और बहुत जलाली थे शेख उल अदब साहब रहमतुल्लाह ले, ये लड़का तुम्हारे यहां आता है कि जी आता है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, कल भी आया जी हाँ कल भी आया था। वो चूके वो खत निकाल के उनके सामने कहता इसे पढ़ो, वो पढ़ा कोई और आता होगा फिर मैं नहीं समझ सका। तो हजरत ने फरमाया कि बताओ मैं तुम्हें क्या कह दूं, तुमने हमें बदनाम करके डाल दिया है, वंश का निजाम धर्म बाकी बारम करके डाल दिया है, गैर हाजिरियां होती रहती हैं और तुम हाजिरियां भरते रहते हो और लड़के फेल होते हैं तुम उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर देते रहते हो, बताओ तुमको क्या सजा मिले। वो इधर उन्हें उठा के चले सजा देते रहे लोग कुछ धोखे में सजा रहा। तो ये फरमाया करते थे, बड़ी अच्छी बात कि कुरान शरीफ के मिसल लाने के लिए लोग कोशिश भी करते तो कैसे करते, कोशिश करने ही पे पाबंदी लगा दी। मैंने कैसे कि आखिर ये पहाड़ों को कौन हुक्म करेगा, या जीवाल अवी भी माँ हुत है, परिंदों को कौन हुक्म करेगा, और या समाओ अकले ई यार जुबलाई माँ अकी वया समाओ अकले ई, ऐ जमीन अपने पानी को निगल जा, ऐ आसमान अपने पानी को रोक, ऐ पहाड़ों इनके साथ चलो और परिंदों रुक जाओ। ये जो परिंदों को पहाड़ों को दरियाओं को समंदरों को जमीनों को आसमानों को जो अल्लाह ताला के फरामीन जारी हो रहे हैं ये करेगा कौन आखिर अल्लाह के सिवा, अगर कोई करेगा तो दुनिया भर का महा झूठा समझा जाएगा वो। तो झूठे की बात में क्या वजन रह जाता था, कितनी अच्छी बात क्यों ना हो, تو اگر کوئی قرآن کریم کے ان خطابات اور فرامین کی طرح کا کوئی لائے گا کلام بنا کر تو لا محالہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ وہ زمین کو خطاب نہیں کر سکتا اور پھر کہہ رہا یار دو، تو جھوٹ بول رہا ہے، زمین تیری سنتی تو ہے ہی نہیں، زمین پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور کون کہے گا یا سماؤ، آسمان سے بات تھوڑی کر سکے گا کوئی، جو اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنے پہ قادر نہ ہو یا سمجھانے پہ قادر نہ ہو یا گھر والوں کی حاجات کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو یا جس کا بیٹا بھی اس کی نہ مانتا ہو یا جس کی گھر والی بھی اس کے حکم کو نہ تسلیم کرتی ہو، وہ آدمی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں اور دریاؤں پر کس طرح اپنی فرمانروائی کا اعلان کرے گا؟ کوئی بات یہ اتنا آتے ہیں نا کل کوثر میں، پہلے ہی جملے پہ لوگ تھک گئے، کیوں؟ پہلے جملے کے معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے عطا کی تجھ کو ہم نے کوثر، تین تو تاکید ہے فرمائی، انا بھی تاکید کے لیے اور اللہ تو ایک ہے نا، مگر نا کا لفظ جو ہے عربی میں یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب بہت سارے بولنے والے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں نا، ورنہ تو انا بولتے ہیں، نا کھینچ کے نہیں بولتے، جو الف کے ساتھ نا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہ تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک کے لیے تو نا بغیر الف کے ہوتا ہے، تو یہ انا ہم نے، اللہ نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا، بے شک ہم نے، پھر آتینا کے اندر بھی وہی نا پھر لوٹایا گیا، دیا ہم نے، کیا دیا؟ کوثر دی تجھے، اب کوثر کیا چیز ہے، کیا دی اللہ نے؟ اس کوثر کی تشریحات پوچھو تو کوثر کا مصداق ہر قسم کی خیر ہے، ہم نے تجھ کو ہر قسم کی خیر سے نوازا، وجود تجھ کو دیا، اور سمع و بصر تمام حواس سے ظاہرہ باطنہ عقل و ادراک فکر یہ سب تجھ کو دیا، انسانیت تجھ کو دی، پھر نبوت تجھ کو دی، اور پھر رسالت تجھ کو دی، اور پھر ختم نبوت تجھ کو دی، اور قرآن کریم تجھ کو دیا، اور جنت تجھ کو دی، اور جنت کا نہر کوثر تجھ کو دیا، سب سے بڑی امت تجھ کو دی، سب سے بڑھیا تمام حالات تجھ کو دیے، طاقت تجھے سب سے زیادہ دی، صبر کی قوت تجھے سب سے زیادہ دی، شکر کی قوت تجھے سب سے زیادہ دی، یہ ہے خیر کثیر، ایک لفظ میں کوثر کے لفظ میں یہ ساری خلقت کو ساری اچھائیوں کو داخل کر دیا، کون کرے گا اس کو؟ جاننے والا کرے گا، لفظ ایسا لائے، یہ کوثر کا لفظ کو نیا نہیں تھا، پہلے سے بھی لوگ جانتے تھے کوثر کے معنی ایسی چیز کہیں جس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہو، بڑی خیر ہو سکتی ہے، دودھ میں بہت بڑی خیر ہے، پی لو، پینے کا کام بھی کرے اور کھانے کی جگہ بھی آ جائے، لیکن اس دودھ میں خیر کے ساتھ ساتھ شر بھی ہو جاتا ہے، اگر پیٹ میں نفخ ہے اور ہوا بھری ہوئی ہے اور گیس کا مریض ہے اور دودھ پی لیا گیا تو بجائے خیر کے اس میں شر آ جائے گا، نہیں آ جائے گا، تو شر ہو گیا پھر تو اب یہاں کوئی شخص بھی اس جملے کو کیسے کہے جب اس کے ہاتھ میں خیر کثیر ہے ہی نہیں، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی وکیل، کوئی بیرسٹر، کوئی حکمراں، کوئی پرائم منسٹر، کوئی صدر جمہوریہ، یا کوئی دنیا بھر کا دولت مند، کوئی قارون، کوئی حامان، کیسے کہے کہ ہم نے تجھ کو خیر کثیر دی ہے؟ اگر کہے گا تو جھوٹ ہوگا نہیں ہو، بکواس کرے گا، جب تیرے پاس خیر کثیر ہے ہی نہیں تو تو دے کہاں دے گا، اور جھوٹا کلام سچے کلام کے مثل کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے عرب کے لوگ سہم گئے کہ اگر کوئی جملے بنا کر بھی لاتے ہیں تو صداقت کہاں سے ڈالیں گے، پلاسٹک کے ہم آم بنا بھی سکتے ہیں لیکن رس کہاں سے ڈالیں گے؟ رس تو ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں سے ڈالیں گے؟ ہم گنا بنا لیں، اس کی شکل پلاسٹک کی گنے کی بنا لیں، ویسا ہی رنگ ڈالیں، ویسی پوریاں بنا دیں، لیکن رس کہاں سے لائیں گے؟ ہم امرود بنا لیں، اس کا گودا کہاں سے لائیں گے؟ ہم پلاسٹک کی گڑیا بنا لیں مگر اس میں وہ ناز و انداز کہاں سے آئیں گے؟ سنا ہے اب تو ہمارے یہاں پلاسٹک کے آدمی کام کرنے لگے ہیں مگر اتنا ہی جتنا ان میں تار رکھ دیا ہے، جتنا کرنٹ ڈال دیا اتنا ہی کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ پلاسٹک کے آدمی دلی سے چلے اور ٹکٹ خریدے اور ہوائی جہاز میں بیٹھے اور یہاں لندن آ کے اتر جائے اور ایئرپورٹ سے بغیر کسی کے ساتھ لیے اور یہاں آپ کی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، ایسا تو کوئی پلاسٹک کا آدمی دیکھا سنا نہیں ہوگا، किताब वहां कलकत्ते वालों ने या बंबई वालों ने या दिल्ली वालों ने एक आदमी बनाया है जो खुद ही टिकट खरीदता है, आतुन आने तो लगे खुद टिकट, वो पहले टेलिक्स पे आने लगे, लेकिन हम तो जब जानेंगे वो जहाज खुद बहुत बन जाए और उड़ने भी लगे और कोई पायलट न हो और कोई उसका चलाने वाला कप्तान न हो और उड़े और सीधा यहां आ जाए सीधा वहां चला जाए, ऐसे कुछ रॉकेट बना रहे हैं लोग, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने के लिए जमीन पे या आसमान पे कोई ना कोई कंट्रोलर तो चाहिए, लेकिन इस इंसान का कंट्रोल तो इसके अंदर ही मौजूद होता है, जहां जाता है इसका कंट्रोल भी जाता है। तो अगर लोग बनाते तो वो झूठ होता, इसलिए उनके पास कौसर नहीं था। तो इन्ना आते ना कल कौसर का एक जुमला इसने सारी दुनिया को थका दिया, इसमें एजाज भरा हुआ है। लाओ अगर तुम भी उसको अल्लाह का कलाम नहीं समझते हो, मखलूक खुदा हो तो ये भी मखलूक का कलाम और तुम भी मखलूक हो, इस जैसा एक जुमला लाओ बना के, नहीं ला सके। और फिर दो जुमले और हैं इसमें, फसल ले ले रब्बी का वनहर, ये सल्ले पर और वनहर पर बात करूं तो फिर ये इफ्तार का वक्त हो जाएगा, और आज तो ये भी नहीं कह सकते हम साहब आज शायद कल को फिर रोजा हो जाएगा, आज तो हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज तो पैगंबर का हुक्म आया हुआ है कि फैन गुम अलैकुम अलहिलाल फअकमिलु इद्दत सलासीन, अगर 29 को चांद मुश्तबे हो जाए तो फिर 30 दिन पूरे कर लो, बस आगे नहीं है, फिर 30 दिन के 30वें दिन तो चांद देखने की इजाजत भी नहीं है। एक दफे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गया खानकाह में, हमेशा 29 तारीख को ऐलान करते थे वहां के खादिम और मुअज्जिन कि भाई नमाज पढ़ के मगरिब की और चांद देखना, वहां चांद देखना वाजिब समझा जाता है, हमेशा 12 महीने 29 तारीख को खादिम के जिम्मे जरूरी है कि वो ऐलान करे और ऊंची जगह पर जाकर लोग चांद देखें और फिर बाकायदा वहां के दफ्तर इश्ता को उसकी इत्तिला करें, चांद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो किसने देखा। तो एक दिन इत्तिफाक से 30 तारीख को भी खलीफा जी हमारे उस्ताद थे वो ऐलान करने वाले थे, उन्होंने 30 तारीख को भी ऐलान कर दिया, भूल लग गई, नमाज के बाद चांद देखना भाई, कुछ वहीं गिरफ्त हो गई, वहां तो अगर कोई इतनी सी गलती करता तो वहीं पकड़ होती थी। बोला हाफिज एजाज को बोला, हाफिज एजाज नाम था खलीफा जी हम लोग कहते थे, हाफिज एजाज को बोला, वो तो कांप गए, गलती तो महसूस हो गई उनको, कैसे क्या क्यों ऐलान किया 30 तारीख को भी चांद देखा जाता है, क्या फिर वो इस्तेमाल है उसमें कि 30 का चांद अगर नजर आया तो फिर 31 का हो जाएगा महीना, ये गलत दुनिया को तालीम देने की कोशिश कर रहा है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए थी, और सजा भूल गई, अगर ये भूल हुई क्यों। एक तो भूल वो होती है कि आदमी की अपनी जाती गलती हुई, कुछ जाती नुकसान उससे हो गया, और एक भूल वो होती है जिससे कौमी नुकसान होता है, तो कौमी नुकसान कर रहे हो तुम, इसकी इजाजत नहीं हो सकती। बहरहाल सजा वजा भी हुई और सब कुछ, बहरहाल वह पकड़ हुई कि 29 तारीख को चांद का ऐलान करना जरूरी है और 30 तारीख को उसी चांद का ऐलान करना गुनाह हो जाता है, चांदने का ऐलान नहीं किया जाता। तब 30 तारीख को ऐलान होता तो नहीं जायज नहीं होता, आज तो ऐसा भी नहीं हो सकता हमारे यहां कि हम यूं कह दें कल को भी होगा, आज तो दुआ ही करनी है, कल की भी चढ़ रही है और आज की तो है ही मुस्तकिल, कल भूल गए, आज भी अगर भूल जाएंगे तो फिर तो साल का साल रहना पड़ेगा यहां, तो दुआ भी करनी है, इसलिए फसल ले ले रब्बी का वनहर के इन दो जुमलों के मुतालिक कहना तो मुश्किल है, लेकिन इन्ना शानिया का हुआ अब तक जो तीसरा तीसरा जुमला है वो एक पेशीन गोई है, एक पहले से खबर दी गई है एक वाक्य की, और कुरान करीम पेशीन गोइयों से भरा हुआ है, जो कहा गया वो वैसा ही हुआ जैसे कहा गया था। आखिर एक आदमी मखलूक अगर कोई बात यूं कहे कल को यूं होगा तो हमेशा जरूरी तो नहीं कि वैसे हो ही जाए, चाहे वो कितना ही साहिब शहर क्यों ना हो, जादूगर क्यों ना हो, मिस्र एजम क्यों ना जानता हो, कितना ही शौबदेबाज क्यों ना हो, उसकी सारी बातें कल की बताई सब सच्ची निकले एक करके, ये तो नहीं हो सकता, ये तो आलिमुल गैब का ही काम है कि उसकी जो बात हो वो सच्ची निकले। तो कुरान करीम कुछ पेशीन गोइयों से भी भरा और उनमें जो कुछ होने वाली थी वो हुई और उसी तरह हुई जैसे कुरान करीम ने उनको बताया था। एक पेशीन गोई ये छोटी सी सूरत में भी है, बताइए इस छोटी सी सूरत में कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि इसमें کوئی پیشین گوئی بھی ہوگی، اس میں تمام عبادات کا نظام بھی ہوگا، عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ، روزہ، نماز، حج، قربانی، اس میں ہے سب، صلی اللہ ربی کے ونہر میں ہے. اور انا آتینا کل کوثر کے جملے میں جنت اور دوزخ سے بچنا اور نبوت اور رسالت اور ختم نبوت اور ختم رسالت اور آپ کا اسلام اور آپ کا قانون اور نظام اسلامی، یہ سب انا آتینا کل کوثر میں آ گیا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ چھوٹے سے برتن میں دریا کو کوئی بھر سکتا ہے؟ مسل تو ہے مشہور، جو کہہ رہے صاحب اس لیے دور کی تقریر کی کہ دریا کو کوزے میں بھر دیا، نہ کوزے میں بھرا نہ دریا آیا. مگر کہتے ہیں لوگ جب کوئی اچھی جامع مکمل تقریر ہو جاتی ہے مختصر وقت میں تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بھر دیا، لیکن یہاں حقیقت ہے. انا آتینا کل کوثر، اس میں ساری صداقتوں کو اور ساری نبوت اور رسالتوں کو اور ختم نبوت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کو، وہ سب کو انا آتینا کل کوثر میں بھر دیا ہے. اور یہ جملہ کہہ کر اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ کوئی خیر دنیا کی ایسی نہیں ہے جو میں نے رسول کو دے نہیں دی ہے. اب تفصیل تو دیکھتے جاؤ، اب ہم سے کوئی پوچھے گا فلاں خیر تھی آپ میں، ہم بتائیں گے اس کو کہاں یہ خیر تھی، رسول میں یہ خیر تھی. کوئی بھی سمجھ کے رات بھر سوچ کے، مہینوں سوچ کے، ساری دنیا کے مطالچی مطالعہ کر کے، ساری دنیا کے مفکرین مبصرین، کوئی ایک مسئلہ لے کے آئے کہ یہ خیر جو رسول اللہ یہ تھی خیر ہے یہ رسول اللہ سے تھی، تو ہم بتائیں گے ان کو، یعنی علماء امت بتائیں گے، علماء راسخین بتائیں گے کہ انا آتینا کل کوثر بالکل سچا جملہ ہے، یہ تھی آپ نے بتائیں گے. اور فصل لے لے رب کا منہر میں تمام عبادات، تمام زکاتیں، صدقات، فطرے، قربانی اور نماز اور روزہ، نوافل، اشراق، روابین اور چاشت، اشراق سب حدیث میں ہیں. فصلی نے رب کا ونہر کے اس جملے میں ہے، تعجد بھی اس میں آ گئی، اب قربانی کا مہینہ آ رہا وہ بھی اس میں آ گیا. نہیں یہ پیشین گوئی اس میں کی گئی ہے، وہ سن لو بس، اسی پہ ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے اور 16-17 مہینے کے ہو کر ان کی وفات ہو گئی، اور کوئی صاحبزادے اور دو پہلے ہوئے تھے وہ بھی پہلے وفات، جب آخری صاحبزادے بھی پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی تو کیا کہنے لگے لوگ، لوگ یہ کہنے لگے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، اس نے بہت بڑا کام، برا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دم بریدہ رکھے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی. ایسے لوگ کو آدمی کیا کہتے ہیں جس کی نسل نہیں چلتی، کیونکہ بڑا کم نصیب ہو گیا ہے، باپ دادا کے خاندان پر بھی مہر لگا دی. اب تک تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاندان چلا آ رہا تھا، اور اب ایک ایسا آ گیا کہ اس کے بچہ ہی نہیں ہوا، یا ہوا تو زندہ نہیں رہا، تو کہتے ہیں اس نے تو خاندان پہ ہی مہر لگا دی، آگے خاندان ہی ختم ہو گیا. تو لوگ جو کچھ بھی جس کے نیم میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، اس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، آپ کے خاندان کے اپنے قرب کے لوگ قبیلے کے تھے. اس پر اللہ نے آج تسلی کے طور، یہ سورت جو تازی جو سورت ہے انا آتینا، یہ تعزیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کی تعزیت کی گئی ہے. تعزیت کے بڑے لمبے لمبے خطوط آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو تعزیت جب ہوتی ہے نہیں، آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، عورتیں آ کر اپنے اپنے مروں کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں اور تعزیت ہوتی رہتی ہے. وہ ہمارے مرے وہ کو نہیں یاد کرتا، کیا ضرورت پڑی انہیں ہمارے مرنے والے پر روئیں گی، وہ ان کے مرنے والے کے کچھ کم ہے. کوئی بھیا کو یاد کر رہی ہے، کوئی بچے کو یاد کر رہی ہے، کوئی اپنے ابا کو یاد کر رہی ہے، اور انہیں یاد کر کر کے انہیں رونا جلدی سے آ ہی جاتا ہے. اور اگر نہ بھی آئے تو پیاس بغل میں دوا لاؤ، تھوڑا سا آنکھوں کو لگا دو، اس میں سے پانی تو نکل ہی جائے گا. کچھ سخت دل کی عورتیں پیاس بھی لے کے آ جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہاں رو رہی ہیں، یوں نہ کہہ رہے اس کا دل جگر اس کا پتھر کا ہو گیا، روتی بھی نہیں ہے. یہ جو فاتحہ وغیرہ دلواتے ہیں نا، یہ جتنے لوگ فاتحہ دینے والے ہوتے ہیں اپنے مردوں کو پہنچا دیتے ہیں سارا ثواب، ہمارے والوں کو نہیں پہنچاتے. کیا ضرورت پڑی ان کو؟ اگر آپ یہاں سے کسی کو کہہ دیں کہ میاں لو یہ 10 پاؤنڈ ہے وہاں غریبوں کو دے دیجو، تو وہاں جا کے کیا سوچے گا، مجھ سے زیادہ بڑا غریب کون ہے، میں ہی تو رکھ لوں، اس سے بڑا غریب کون ہے، میں ہی جو رکھ لوں. تو اس لیے ہمیں فاتحہ پڑھنے کے لیے کھانا دیا، हमें क्या जरूरत पड़ी है कि इसका जवाब हम औरों को पहुंचाते फिरेंगे। हम वकील और हमारे घर वाले मोहताज भी बहुत हैं, सारे गुनहगार होके मरे हैं, तो उनके घर वाले तो नेक भले लोग होंगे। अब बड़े पीर साहब को क्या जरूरत पड़ेगी इसके सवाब की, या खारे मोइनुद्दीन अजमेरी को क्या जरूरत पड़ेगी। हमने कहा हमारे घर के सब लोग गुनहगार हैं, ला इसका सवाब भी घर वालों को पहुंचा दिया, तो खाना भी खुद ही खा लिया, सवाब भी अपने घर वालों को पहुंचा दिया, और उनका खाना भी गया उनका सवाब भी गया। तो ताजियत उतरी, इन्ना आते ना कल कौशल। अगर किसी का 10 रुपए का नुकसान हो जाए, उसकी ताजियत में आप 100 पाउंड उसको दे दें, तो ताजियत बढ़िया होगी नहीं होगी। अरे भाई क्या 10 रुपए की वजह से, चलो जेब कट गई कट जाने दो, परेशानी में क्यों पड़े लोग, तुम 100 पाउंड तो उसका दिल भर गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, गए थे 10 रुपए मिल गए 100। हमारे एक साथी थे, उनकी जेब कट गई हज में, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वह हजरत जी के काफिले में हमारे साथ थे हाजी इरशाद अली खां, उनकी जेब कट गई, कुल 400 रुपए थे, 1200 रुपए में हज होता था उस 1960 में, और कुल 400 ही लेके मियां चले थे घर से, वो भी 400 भी कट गए, सर पकड़ के बैठ गया, मेरे तो गए पैसे, अब उसको उठाना मुश्किल हो गया। यानी वहीं तवाफ करते करते हम निकले सभा पर, तो वो बैठे, भाई क्या हुआ, अब बोला ही ना जा उससे, जी मेरे तो पैसे कट गए, चल मैंने कहा अल्लाह जी। तो उसकी शोहरत हो गई वहां, जानने वाले लोग बहुत गए थे यहां से वहां से कहां कहां से, उन्हें मालूम हुआ कि हजरत जी के काफिले के एक हाजी की जेब कट गई है और उसकी थैली कट गई है। बस सुबह से शाम तक जो पैसे आना शुरू हुए उनके लिए, तो वो कटे थे 400 और आ गए हजारों। कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, बस मेरी तो रोज जेब कट जाया करे, जेब कटने का शौक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो जितना सामान और लोग लेके आए उससे ज्यादा दुगना सामान लेके आए, जितना घर से पैसा लेके गया था उससे ज्यादा पैसे लेके आया वापस, और हज करके आठ आठ से। तो जेब कटने के बाद 10 कटे और 100 मिल जाए तो पैसे जेब तो रोज कटती है, इसमें क्या परेशानी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो बच्चा वाकईतन कुर्रतुल ऐन आंखों की ठंडक होता है, उसके जाने के बाद रंजो अलम भी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला भी था एक कलेमा, इन्ना बिफिराकिका या इब्राहीम वला महजूनून, तेरी जुदाई से इब्राहिम हमको गम बहुत है, आरजी जुदाई से ही मगर गम तो होता ही है। तो अल्लाह ताला फरमाते एक बच्चा चला गया वो खैर थी, और अंजाम के एतबार से तुझे मालूम भी नहीं कि खैर थी कि शर थी, इसलिए कि औलाद का खैर होना जब मालूम होता है जब बड़ी होकर ये सिराते मुस्तकीम पर चले, और अगर बड़ी होकर ये बिगड़ जाए माँ बाप को बदनाम करे तो फिर ये औलाद खैर नहीं, फिर तो शर है, ये इससे तो पना मांगनी चाहिए। तो अभी तो बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ था, खैर और शर होना भी मालूम होता, लेकिन मान लो कि वो खैर ही होता, लेकिन खैर एक बेटा था और हमने तुझको तो खैर के खजाने दे दिए हैं, खैर ही खैर तुझको दी, नबूवत सब दुनिया को नबूवत दी तेरे घर से, रिसालत तकसीम की तेरी रिसालत से, जन्नत मिलेगी तेरे तुफैल से, और लोग बख्शे जाएंगे तेरे सदके में, और खलकत और आसमान को पैदा किया तो तेरे सदके में, तुझे तो खैर कसीर के खजाने दे रखे हैं, और वो जन्नत की नहरे कौसर तो इसका एक फर्द है, वो भी हमने तुझे दे रखा है, जिसको चाहे पिलाना जिसको चाहे मत पिलाना, इतनी खैर और कसीर से और भलाइयों से हमने तुझको मालामाल कर रखा है। एक बच्चे के चले जाने पर रंजीदा होकर बैठते हो, चलो उसकी तो तसल्ली हो गई, लेकिन ये दुश्मन जो सुबह से शाम तक ताना देते हैं कि बेनसीब हो गया और कम नसीब हो गया, इसकी नस्ल नहीं चलेगी और बेनसला हो गया और दुम बुरीदा हो गया और खानदान पे मोर, ये दुश्मनों के तानों का क्या जवाब है। तो उसका जवाब आखिरी जुमले में, बीच का जुमला जो था वो तो ये था कि तुम अपने आप को मशगूल रखो, जब गम टूटे तो अपने को मशगूल करो, फौरन नमाज के लिए खड़े, फसल ले ले रब्बी का वनहर, गम गलत करने का एक इलाज बताया अल्लाह सुबहान व तआला ने, कि जब रंजो मलाल हो, कोई नुकसान हो जाए जानी या माली या इज्जत आबरू का, तो रसूलुल्लाह सम को यह हुक्म दिया गया था कि नमाज में मशगूल हो जाओ, और नमाज में मशगूल होने के बाद आदमी का गम अगर सारा नहीं जाता तो आधा तो जरूर चला जाता है। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احضره الامر قام الى الصلاه, जब कोई दुश्वार बात पेश आती थी तो आप उस वक्त नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। तो एक तरीके का, और फिर उसके बाद सुना कि देखो आज तो तुम्हें दुश्मन ताने दे रहे हैं और तुझे दम बुरीदा बता रहे हैं और मनकूर मकतूल असल करार दे, मकतूल नस्ल करार दे रहे हैं, लेकिन याद रखो इस बात को تو ان نشانی اکا ہوا لبتر، یہ تجھے تانا دینے والے جو ہیں یہی خود دم بریدہ ہیں، انہیں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا ہی نام و نشان دنیا میں نہ رہے گا، ایک پیشین گوئی تھی اگلے زمانے کی۔ تو بتائیے اب اس پیشین گوئی کو ہو بہو دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابو جہل کا کہاں نام و نشان ہے، ابو لہب کا کہاں نام و نشان ہے، عقبہ ابن ابی معیط کا کہاں نام و نشان ہے، ولید ابن مغیرہ کا کہاں نام و نشان ہے، اور ولید ابن عتبہ کا کہاں نام و نشان ہے؟ بہرحال جتنے لوگ آپ کو ستاتے تھے، خاص طور سے وہ سات آدمی جو تانے کی کمیٹی تھی، یعنی سوسائٹی تھی ان کی، رسول اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی، گالیاں دینے کی، کیچڑ اچھالنے کی، آپ کی عزت سے کھیلنے کی، آپ کی کمر پر اونٹوں کا بوجھ رکھنے کی، یہ کمیٹی تھی مستقل سات آدمیوں کی، مکے کے سربراہ سمجھے جاتے تھے، سارے ہی لیڈر بگڑ گئے تھے، ان سات میں سے آج کسی کا نام لیوا دنیا میں نہیں ہے، اور آج نہیں بدر کی لڑائی کے بعد ہی نہیں رہا تھا کوئی، بدر ہو گیا نا تھوڑے دن کے بعد ہی، بدر کا میدان گرم ہوا، یہ سارے کشا کشا وہاں آ گئے اور ان کا سب کا آپریشن کر دیا گیا، اور قلیب بدر میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اب قیامت تک بھی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اگر کہیں نام آ بھی جاتا ہے تو اس لیے کہ قرآن شریف میں اللہ نے اس کا نام، مثلا ابو لہب کا نام آ گیا، لوگ جانتے ہیں ابو لہب کو کیوں جانتے ہیں، سورت اتری تھی تبت یدا ابی لہب ہوا، تب اس لیے جانتے ہیں۔ تو یہ پیشین گوئی اللہ نے فرمائی، تسلی ہو گئی، جب دشمن پر وہ آفت آ جاتی ہے جس کا وہ تانا دیتا ہے تو تسلی اور سکون انسان کو ملا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کے بارے میں اللہ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ جو تجھ پہ تان کرے گا، جو تجھ پہ تر جو گالی دے گا، جو تیری عزت سے کھیلے گا، جو جو رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلے گا، ایک غریب آدمی پتھر کوٹنے والا سڑکوں پر کم سے کم آزاد پھرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، دس آدمیوں میں بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن جو ناموس رسول سے کھلواڑ کرے گا، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ گلیوں میں آنا اس کا بند ہو جائے گا، اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے گا، اور ساری دنیا کی لعنت اور پھٹکاریں اور ساری دنیا کی برائیاں اس کے اوپر پڑتی رہیں گی، آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لعنتوں کے ڈھیر میں اتنا دب جائے گا کہ اس کو نکلنے کا کبھی قیامت تک موقع ہی نہیں ملے گا۔ ان نشان اکا ہوا لبتر، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا، اسود انسی نے کیا اور اس زمانے کے کچھ اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس نے بھی کیا وہ دنیا سے تہ نابود ہوا، برباد ہوا اور بے نام و نشان ہوا۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک جو لوگ ایسا کریں گے، آپ نے پہلے سے پیشین کو بھی فرمائی ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کا کریں گے، جو خدائی کا بھی دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے اور جھوٹ ان کا کھل جائے گا دنیا کے سامنے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک معجزانہ شان بیان فرمائی، ساری دنیا کے انسانوں سے ایک ہی مطالبہ کیا، اس کو کہتے ہیں بہت بڑا دلیلہ، دلیل نہیں چھوڑی تھی، بہت بڑا دلیلہ، اتنا بڑا کہ اس کے پیٹ میں ہزاروں دلیلیں بھری ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی کسی ایک چھوٹی سی سورت کے مثل لاؤ جس کی فصاحت، جس کی بلاغت، جس کی رضانت، جس کی شوکت، جس کا دبدبا، جس کی صداقت، یہ اس چاند کی ہو جیسے اس قرآن کریم کی سورت کی۔ کچھ لوگ لائے تھے ایک دو جملہ بنا کے، اول تو وہ اتنے شرمناک جملے تھے کہ ان کو زبان پر لانا ہی مہذب دنیا میں مشکل تھا، لیکن پھر بھی ان کو کسی نے جانا بھی نہیں، کہاں گئے وہ؟ قرآن کریم کے مثل تو جب ہوتا کوئی مقالہ یا کوئی مقولہ یا کوئی خطبہ یا کوئی مقامہ، جبکہ وہ انا آتینا کل کوثر کی طرح پڑھا جاتا دنیا کے سامنے۔ لوگ کہہ رہے صاحب سعدی نے لکھی ہے کتنی شاندار گلستہ، اس جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اور فیضی نے لکھی ہے اس جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، عربی میں کلیلہ دمنا لکھا گیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور انگریزی اور یونانی زبانوں میں بھی کتابیں ہیں، ہمارے یہاں وہ کالی داس ہے، ان کے یہاں گرو گرنتھ ہے، تو یہ ساری کتابیں لکھی گئی، ان کی کون سی مثال موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مثالیں مانگی تو نہیں گئی ہیں، یا تو قرآن کریم کے تو مثل مانگا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا لاؤ، اور وہ بھی اس نے کہا ہے، ساری دنیا کے دشمنوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، کہ روئے زمین پر جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ روئے زمین پر مسلمان اوروں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روئے زمین پر قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی، کوئی کتاب اتنی چھپتی نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ کثیر الاشاعت ہے نہ کثیر القراءت ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام قانونوں کی روح قرآن شریف میں موجود ہے، کہ آپ کے انگریز بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، یہودی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جتنی پارلیمنٹ بنتی ہیں، قانون ساز اسمبلیاں بنتی ہیں، اس کی روح ہم کو قرآن میں ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی، اس کی روح تو ساری پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس کی قانون کی حیثیت دیکھو تو دنیا کی پارلیمنٹوں کے بنائے ہوئے قانون پانچ سال بھی نہیں چلتے، اتنے لنگڑے ہوتے ہیں، اتنے اپاہج ہوتے ہیں، وہ حکومتیں نہیں چلتی، ان کا بنایا ہوا قانون نہیں چلتا، اور یہ قرآن کریم کا قانون آسمان سے اترا تھا، نکاح کا، طلاق کا، تجارت کا، بیع و شراء کا، اور معاہدوں کا، اور قصاص کا، اور حدود کا، جیسا اترا تھا ویسے ہی آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، تو قانون کی حیثیت سے دیکھو، بلاغت و فصاحت کی حیثیت سے دیکھو، پیشین گوئیوں کی حیثیت سے دیکھو، اس کے قانون کی شرافت کی حیثیت سے دیکھو، اخلاق کی دنیا میں آ کے دیکھو، عقائد کو دیکھو، ہر چیز کو جو قرآن کریم میں انسانی تکمیل کے لیے ہم کو بتائی گئی ہے اس کی مثال کہیں کسی دوسری کتاب میں، کسی دوسرے نظام میں ملتی نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلی، اور پھر تم سے تنہا مطالبہ نہیں ہے بلکہ ودو شہداءکم، اپنے بتوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اپنے خاندان اور اپنے ہم نواؤں کو بلا لو، اپنے ہم پیشہ لوگوں کو بلا لو، اور لاؤ، اور تم اگر ایسا نہ کر سکو، اور پھر آگے ایک چیلنج اور کر دیا، غیرت کو اور جھنجھوڑ دیا، پلٹ دفرو، تم کر بھی نہیں سکو گے، ہم کہہ دے رہے ہیں پہلے سے، اس کا نام ہے تحدی، اس کا نام ہے چیلنج، قیامت تک تم ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کے مثل کو لا بھی نہ سکو گے، تو پھر تو مانو اس کو، اور مانو تو سب، اس کے ماننے کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی رسالت کو مانو، اور پیغمبر کی رسالت کو ماننے کے معنی ہے کہ اللہ کی الوہیت کو مانو، اور توحید خالص پہ ایمان لاؤ، اور اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرو، اور پھر جنت میں جاؤ، اور اگر صحیح نہیں مانتے ہو تو بہرحال ایک جہنم تیار کر رکھی ہے ہم نے، وتق النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہم نے کافروں کے واسطے تیار کی، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اگر تم اس قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے باوجود عاجز ہو جانے کے، اور پھر پیغمبر کو بھی نہ مانو گے، اور پھر اللہ کی عبادت بھی تم صحیح نہ کر سکو گے، تو وہ جہنم جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے اس میں بہرحال تم کو جانا پڑے گا، دو ہی رستے ہیں، یا تو ایمان لانا ہے اور یہ جہنم میں جانا ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو پھر جہنم ہے، اور اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر ایمان لانا ہے، یہی دو رستے ہیں، سارے رمضان شریف میں یہی سلسلہ جاری چالو رہا کہ ہم لوگ ایمان پہ پختہ ہو جائیں، ہماری توحید خالص ہو، ہمارا یہ رسالت کا عقیدہ مضبوط ہو، اور ہمارا قیامت کا عقیدہ مضبوط ہو، اور اس پر ہم اپنی زندگی کا ایک سانس گزاریں، اور آخری سانس تک ہم اسی پر قائم رہیں، صراط مستقیم، یہ قرآن شریف میں دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ میں کہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے کے بعد اللہ نے یہ قرآن شریف نازل فرمایا، اس میں انسانوں کی تین قسمیں بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر تین عقیدوں پر روشنی ڈالی، اس میں توحید اور رسالت اور قیامت، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تاریخ سے شروع کریں گے، جو انسانوں کا سب سے پہلا انسان ہے، ابو البشر ہیں، وہاں سے شروع کر کے، اور پھر اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے، یہودیوں کو سمجھاتے ہوئے، عیسائیوں کے سامنے راستے بتاتے ہوئے، ساری دنیا کے سامنے ہدایت کا نور پھیلاتے ہوئے یہ قرآن کریم چلے گا، اور اسی کے ضمن میں ہمیں کبھی نماز کا مسئلہ بھی بتاتا چلے گا، اور کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بتا دے گا، اور کبھی ہم کو نکاح اور طلاق کے مسائل پر بھی روشنی دیتا چلے گا، کبھی رضاعت کے مسائل بھی بیان کرتا چلے گا، اقوام عالم سے خطاب بھی چلتا رہے گا، اور اپنوں کے واسطے فراہم بھی کرتا رہے گا، جیسے گھر میں جو ہوشیار دانا لوگ گھر کے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو بھی چلاتے رہتے ہیں، اور اپنے اہل عیال کے نان نفقے کا بھی انتظام کرتے رہتے ہیں، تو مسلمان تو گھر کے اہل و عیال ہیں، ان کا سامان تو اس وجہ قرآن شریف میں سے نکلتا رہتا ہے، حلال و حرام نکلتا رہتا ہے، بس صرف تقریباً 500 آیتیں ہیں قرآن شریف کی جن میں ہمارے حلال و حرام کے احکام اور جائز اور ناجائز کے احکام ہیں، باقی تو سارا قرآن جو ہے وہ ساری دنیا کی اقوام عالم کے لیے خطاب ہے، اور رستے پر لانے کا ایک ذریعہ اور نور ہے، روشنی ہے، اس طرح سے اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ قرآن شریف چلتا ہے، اور دیکھیں آپ اگر اس قرآن شریف کو پورا سنیں تو آپ کو محسوس ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی روشنی ساری دنیا کے سامنے اس طرح ہے جیسے آسمان کے سورج کی روشنی ساری دنیا کو ملتی ہے اور جیسے چاند کی روشنی ساری دنیا کو ملتی ہے، جیسے اللہ کا پانی ساری دنیا کے لیے وقف ہے، جیسے اللہ کی ہوائیں ساری دنیا کے لیے وقف ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق انٹرنیشنل ہیں، ویسے ہی اللہ کی کتاب یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کسی ایک قوم کی عربوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ساری دنیا کی بین الاقوامی کتاب ہے، انٹرنیشنل کتاب ہے، اس میں مسلمانوں کا حق ہے، یہودیوں کا حق ہے، عیسائیوں کا حق ہے، ہنود کا حق ہے، مجوسیوں کا حق ہے، سرداروں کا حق ہے، ساری قوموں کا جو دنیا کے باطل مذہبوں میں الجھی پڑی ہوئی ہے سب کے واسطے خوراک مہیا کرنے کو تیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خوراک اس سے حاصل نہ کریں اور زہر کھاتے رہیں اور زہر کو تریاق سمجھتے رہیں، اس کی روشنی تو اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، اس کی تو تمام لوگوں کے واسطے دعوت ہے مگر لوگ نہ مانے تو وہ جانے ان کے واسطے پھر نہ دعوت کو ماننے والوں کے لیے بہرحال گھر میں تو داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ان کو پھر جیل خانے بھیجا جائے گا۔ اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اس کا نام ہے جنت اور ایک جیل خانہ بنایا ہے نافرمانوں کے لیے اس کا نام ہے جہنم، تو اگر گھر میں نہ جا سکیں گے اس کی دعوت پر تو لامحالہ جیل خانے میں جانا پڑے گا، یہی دو رستے ہمارے واسطے ہیں۔ اب اگر قرآن شریف کی اس روشنی کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی تو چمگیدڑ بھی اگر نہیں دیکھتا ہے سورج کو تو سورج کا کیا قصور ہے، وہ تو چمگیدڑ نہیں دیکھتا اس کی اپنی آنکھ کا قصور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھے، ہمارے عقائد میں، اعمال میں، معاشرت میں اور ہماری زندگی کے ہر موڑ میں اللہ اپنی ہدایت ہم کو دے، ان پر چلائے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ آپ حضرات کی معیت اور صحبت میں بڑی خوبصورتی سے گزرا، اللہ تعالیٰ اس پر جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق بخشے اور آپ حضرات کی اس مخلصانہ محبت کی جو آپ نے بڑے مہینے کے ساتھ بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ کوشش کر کے دلچسپیاں لے کر اس کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس مخلصانہ محبت کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم سے زلتیں، بھولیں، لغزشیں کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ہوئی ہوں گی اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ کی ذات سے ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہم کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلا، اے اللہ ہمارے عقائد، اعمال، اخلاق، اے اللہ ہماری زندگی کے ہر موڑ میں ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم سے خلق تیری مخلوق کو نفع پہنچے اور کسی کو ضرر نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ تیرے اور تیری مخلوق کے جتنے حقوق تو نے ہم پر ضروری قرار دیے ہیں اللہ انہیں سب کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دین حق کی اشاعت کے لیے ہم کو قبول فرما اور ہم کو محنت اور توانائی اور طاقتیں عطا فرما، اے اللہ مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، ہر کچے پکے گھر میں اے اللہ تیرے کلمہ حق کو پہنچانے کی ہم کو طاقت عطا فرما، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، جو کچھ ذلتیں اور لغزشیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے ہم کو مالا مال فرما، تمام بیماروں کو شفائیں دے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری سفر میں، حضر میں اللہ مدد فرما، اے اللہ بعافیت جس طرح اے اللہ آنے کا سفر ہوا اس سے بھی زیادہ بعافیت اے اللہ جانے کا سفر ہو، اے اللہ یہاں بھی خیریت وہاں بھی خیریت، اے اللہ جہاں تک ہمارا تعلق کسی قسم کا بھی ہے اے اللہ وہاں پر خیریت ہی خیریت ہو، ہر قسم کی عافیتیں عطا ہوں، جن لوگوں نے محبت کا مظاہرہ کیا ہے اے اللہ ان کی اس نیک محبت کا صلہ ان کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جب تک زندہ رہیں تو ہم کو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ
کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.